صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، محترم بزرگوں اور بھائیوں، ساتھ ساتھ کرتے چلو. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے، اپنے مہربانی سے ہمیں انسان بھی بنایا اور پھر مسلمان بھی بنایا.
اللہ سبحانہ و تعالی out of his sheer grace and mercy has made us first human beings and then on top of that has made us Muslims.
مسلمان بنانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے.
Making us Muslims and granting us Islam is the greatest blessing.
اگر اسلام نہ ہو اور انسان ہو تو وہ انسان جہنم میں جائے گا.
If a person has humanity as a human being but is not blessed with Islam, then that person is destined for the fire of Jahannam.
اور اگر انسان ہو اور اس کے ساتھ اسلام ہو تو پھر وہ جنت میں جائے گا.
Only when a person is a human and then with that, coupled with that, a person is blessed with the wealth of Islam, then that person will enter Jannah.
اس لیے اسلام جو ہے وہ ہماری زندگی سے بھی زیادہ قیمتی نعمت ہے.
That is why the wealth of Islam is a greater asset than life itself.
اس لیے سب سے زیادہ احسان جس نعمت کا ماننا ہے اللہ رب العزت کی، وہ نعمت اسلام ہے.
Hence we have to regard the ni'mah, the blessing of iman as the greatest blessing.
اور جو آدمی جس نعمت کا جتنا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس میں برکت دیتے ہیں.
And Allah subhanahu wa ta'ala sunnah is such that a person, the more he is thankful for any blessing, Allah increases that blessing.
اور جو آدمی نعمت کی جتنی ناقدری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو محروم فرماتا ہے.
And the more ungrateful a person is to a certain blessing, Allah subhanahu wa ta'ala deprives the person from that blessing.
اور نعمت کی ناقدری زبان سے بھی ہوتی ہے، عمل سے بھی ہوتی ہے.
There is enough, a person can disregard and as a blessing through his tongue or also by his actions.
اور دل سے بھی ہوتی ہے.
And by his heart as well.
تو ناقدری کسی سے بھی نہیں ہونا ہے.
So we have to make sure that we are not ungrateful through any way.
اور اسلام کو اللہ پاک نے اتنا قیمتی کیوں بنایا ہے؟
Why has Allah subhanahu wa ta'ala made Islam so valuable?
اس لیے کہ اللہ پاک اسلام سے ہی راضی ہے.
Because Allah subhanahu wa ta'ala is only pleased with Islam.
اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا.
Today Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, I have completed your religion and I have completed my blessing on you by showering my blessing, وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا. And I have chosen the deen of Islam as the chosen religion and as the beloved religion for you.
اسلام کے دیے جانے کے ساتھ یہ فرمایا کہ نعمت مکمل کر دی.
Allah subhanahu wa ta'ala saying, وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, that after having received Islam, all the blessings have come to a culmination.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی آدمی کو اسلام مل گیا تو اللہ کی نعمت مکمل مل گئی.
That means the person who's blessed with Islam, in reality he's got every blessing of Allah subhanahu wa ta'ala.
اللہ نے اسلام کے ساتھ اور جنت کے ساتھ یہی جوڑ رکھا ہوا ہے کہ دنیا میں اسلام ہے اور آخرت میں وہ جنت.
This is the connection between this world and the hereafter, that in the dunya and this world there is iman and in the akhirah there is jannah.
اس لیے فرمایا کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, جس کو اسلام دیا اس کو نعمت بھی دے دی.
That is why Allah subhanahu wa ta'ala say, whomsoever I have blessed him with Islam, I have given him my ni'mah, i.e. jannah.
کیوں اللہ پاک اسی سے راضی ہوتے ہیں؟
Because this is what is pleasing to Allah.
اور اللہ پاک اس سے راضی اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ حق ہے اور اللہ بھی حق ہے.
Why is Allah pleased with iman and Islam? Because Allah is the absolute truth and Islam is the absolute truth.
Kyunki haq baat ke tasleem karne ka naam Islam hai.
Because Islam means when a person accepts the truth.
Kyunki Allah ne jo kuch apne paigambar Hazrat Muhammad aur Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam par nazil farmaya wo haq hai.
Because whatever the Prophet sallallahu alaihi wasallam or any of the anbiya alaihi salam, whatever revelation they receive from Allah subhanahu wa ta'ala, that is haq, that is the truth.
To zahir hai ki haq, حق سے حق کا جوڑ ہوتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے حق بات کے قبول کرنے سے اپنی رضا وابستہ فرمائی ہے.
حق truth will be connected to truth. That is why Allah subhanahu wa ta'ala has this connection with iman. Whoever accepts iman is connected with Allah.
اس لیے میرے دوستو، ایک تو حق کو ہمارے اندر لانا ہے اور حق ساری دنیا میں پھیلنا ہے.
One is that we have to bring this truth into our eyes, and number two, we have to have this desire that this truth spreads in the spreads all over.
ساری دنیا کے لیے دیے جانے کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا گفٹ اسلام ہے، جس کے ہم امانت دار ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ساری انسانیت تک یہ امانت منتقل ہو.
So the greatest blessing Allah subhanahu wa ta'ala has given humanity, mankind, is the blessing of Islam. And we are the responsible people who have this deen with among on us, with us, and it is our responsibility to give it to those who are deprived of it.
Dunya ke insanon ko iska andaaza hi nahi hai ki agar wo Islam ke bagair jayenge, chahe kuch bhi lekar jayen. Islam nahi hai aur chahe aur sab kuch hai, fir wo jahannam mein hi jane wale hain.
People do not realize in the world that they can have all sorts of assets, but once they leave this world without iman, they will be of no value.
وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اللہ پاک نے قبول ہی نہیں فرمانا ہے.
Allah subhanahu wa ta'ala saying, whosoever chooses a path in a way of life other than that of Islam, then he shall never be accepted from him, and he will be from amongst the losers on the day of judgment.
بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, اسلام کے علاوہ دوسرے لوگوں کو جہنمی ہونے کا حکم ہم نہیں لگا سکتے, وہ بھی آسمانی مذہب رکھتے ہیں. کوئی آسمانی مذہب اب نہیں رکھتا, پہلے تھا وہ. اب تو آسمانی مذہب کا انکار ہوتا ہے.
Some of us may sometimes think this question comes to our mind that the accepted deen in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala is Islam as well as any of the other books. But now that the deen of Islam has come and the Prophet sallallahu alaihi wasallam has come with his khatam nubuwa, the previous books have been abrogated, and the only accepted way in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, as this ayah mentions, is the way of Islam.
منسوخ دین کو اور کینسل ہوئے ہوئے دین کو ماننا تھوڑی معتبر ہوگا.
Following an abrogated deen is not accepted.
دوسری بات کیا ہے کہ دین کی سچی اپنے مذہب کی بات کو تسلیم کر لینے کا نام مذہب والا ہونا ہوتا ہے.
And what does it mean to be religious? It means that you have faith. It means that you take the articles of your faith and you firmly believe in them.
پچھلی تمام کتابوں میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان پر ایمان لانا ضروری ہے.
The previous scriptures all mention that when Muhammad sallallahu alaihi wasallam will come to in this world, then it's an obligation on everyone who meets him, who sees him, that they must believe in him.
Kitabon mein yahi likha gaya.
This is written in the books.
Paigambar ne apni apni qaum ko yahi samjhaya.
Every messenger or the messengers informed and taught their nations.
اب ان کتابوں کا اور ان پیغمبروں کا ماننے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا.
Now the follower of those prophets and the one who believes in those scriptures doesn't believe in Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اس نے اپنے پیغمبر کو سچا مانا کہ جھوٹا مانا.
So now the question is, has he belied his prophet or has he believed in his prophet when he belied the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم?
جس کتاب پر اس کا ایمان ہے اس کتاب کو اس نے سچا مانا کہ وہ کتاب جھوٹی مانا.
Is he believing in his own scripture or is he belying the scripture?
تو وہ خود اپنے مذہب والا بھی نہیں رہتا جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا.
When a person does not accept the prophethood of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, does not accept the authenticity of the Quran, then in reality, nor is he is neither of Islamic faith nor of his own religious background.
اسے ساری انسانیت کو محبت سے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی چیز معتبر ہے ہی نہیں آخرت میں.
So with love and compassion, it's our duty to inform and to educate people that the only accepted way to lead a life is that which was chosen by Allah subhanahu wa ta'ala for the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
حق میں توحد ہے, تعدد نہیں ہے.
The truth is one. It is and in the truth there are no multiple truths. There is absolute truth. Truth is always absolute.
بہت سے لوگوں کا جو دوسرے ادیان رکھتے ہیں یہ خیال ہے کہ حق میں تعدد ہے, یعنی سب بھی اللہ تک پہنچنے والے ہیں اور سب لوگ اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں اپنے حساب سے. اللہ نے فرمایا, ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے, اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ حق میں توحد ہے, یعنی اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ has informed us in this ayah of the Quran that there is only one way to reach Allah سبحانہ وتعالیٰ.
اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی ذات و عالی پر, اللہ کی ذات عالی پر, ان کی صفات پر, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, تمام ایمانیات پر, اور جو کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کو دل سے مان لینا, زبان سے اس کا اقرار بھی کر لینا, اس کے تقاضوں کو تسلیم بھی کر لینا.
So ایمان in essence is to believe in the articles of faith, to believe in Allah in all his attributes, in all his qualities and characteristics, to believe in the angels, to believe in the books, the scriptures of the past prophets, to believe in all the prophets, to believe that good and bad only happens with the will of Allah subhanahu wa ta'ala, to believe in the life after death, to believe in the hereafter, and every single thing that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has informed us about, to believe it from the heart, to proclaim in its truth with our tongues, and to accept whatever the demands are, to fulfill those demands with our body.
Islam ke alawa kisi aur mazhab ka follower is zamane mein najat paane ka concept itna ختم ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ میرے آنے کے بعد میں صاحب مذہب یعنی پیغمبر اس وقت کا وہ بھی ہوگا تو اس کی نجات میری اتباع نہیں ہوگی.
The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, he hit at the point and eradicated this idea that people, that there are numerous ways to reach Allah subhanahu wa ta'ala. When one instance the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned that if the person on whom that Nabi on whom Torah was revealed, Musa alayhi wa sallam, if he was amongst us, the Sahib al-Madhab himself on whom the religion, Allah had basar him with the religion, if he was amongst us, then the only way for him to gain salvation would be is to follow my path, in my way.
So jab Sahib al-Madhab ka ye hal hai to uske followeron ka kya hoga?
So when the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is telling us that the person, that Nabi who brought this religion, he cannot gain salvation without following the Prophet sallallahu alayhi wa sallam's ways, then what about the followers of that Prophet?
یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ واقعہ کس پس منظر میں ہوا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تورات کے ایک دو صفحے لاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنے لگے کہ اس میں بھی اچھی باتیں ہیں.
The background of this hadith is when once the Umar رضی اللہ عنہ took a few pages from the Torah and was reading in front of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم that there are some nice points that I found in here.
کیونکہ ظاہر ہے کہ آسمانی کتاب اگرچہ وہ بدلی ہوئی ہے لیکن بہت سی باتیں اس میں اچھی ہیں لکھی ہوئی تھیں.
So even though this, of course, this is a holy scripture, so as much as many changes even though they have taken place even at the time of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, but there were some still good points that were there.
حضرت عمر پڑھ رہے تھے اپنی کتاب میں دیکھ کے, پرچوں میں دیکھ کے, اور حضرت ابو کا صدیق بیٹھے ہوئے تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا.
Umar radiallahu anhu is reciting, he's looking down, he's not looking at the face of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr radiallahu anhu is there and he's noticing that the face of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is changing in color.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ناراض ہوتے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا.
And whenever the Prophet sallallahu alayhi wa sallam would become angry at something, his face would become red.
صدیق اکبر نے حضرت عمر سے فرمایا کہ دیکھتے نہیں حضور کو کہ کیا حال ہو رہا ہے.
So Abu Bakr radiallahu anhu informed Umar radiallahu anhu that do you not look at the face of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, look how he is angry.
جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو پیج اپنے طرف رکھ دی ایک طرف اور پھر گھٹنوں کے بل ہو گیا اور فرمایا کہ رضینا باللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا.
As soon as he saw this, immediately he put the pages down, he went down on his knees and he began to say, رضیت باللہ ربا, I am pleased with Allah as my Lord, وبالاسلام دینا, I am pleased with Islam being my religion, وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا رسولا, I am pleased to have محمد صلی اللہ علیہ وسلم as my prophet and the messenger of Allah sent to me.
اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے یہ فرمایا تھا.
At that instance the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم mentioned this hadith.
فرمایا تھا کہ لو کان موسیٰ حیاً لما وسیعہ الا اتباعی, اگر موسیٰ بھی زندہ ہو تو میری اتباع کے علاوہ گنجائش نہیں ہے, تم کہاں ادھر ادھر کی کتاب لے کے پڑھ رہے ہو ابھی.
Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said to Umar رضی اللہ عنہ that here you are reading a book of Torah from here and there while I'm in front of you. Even that Nabi on whom the Torah was revealed, Musa alayhi salam, if he were to be alive today, he would not gain salvation unless and until he followed my ways.
اس لیے سب سے پہلے ایمان کی بات یہ ہے کہ اپنے ایمان کے بارے میں آدمی پورے اعتماد ہو.
So the first article of faith actually with iman is that a person has to be confident, has to have faith in his own faith.
ہم اپنے مذہب کے بارے میں ہم مطمئن ہو جائیں کہ اسلام سچا دین ہے اور اسی میں نجات ہے.
We need to be content with our faith, with iman, that this is the way to Jannah, this is the way to Allah.
اور یہ عملی طور پر ہماری زندگی میں آ جائے.
And not just being content with the heart, but more so also by practice.
جب ایمان عمل کے ساتھ اپنی زندگی میں آتا ہے تو اس کو حق کا وجود خارجی کہتے ہیں.
When iman exists from outside of the heart in the outer world through our actions, then we're going to say that Islam now has an actual tangible existence outside.
اسلام کی دو صورتیں, ایمان کی دو صورتیں ہوتی ہیں, ایک لفظوں میں اور ایک خارج میں.
So iman has two existences, one in words or mere words and the other is an actual outside tangible existence.
خارجی طور پر اس کے ظاہر ہونے کا راستہ انسانی زندگی ہی ہے اور کچھ نہیں ہے.
Now what is the method that we can make iman a concept, an ideology? How can we make it something tangible? How can we make it something concrete? There's only one way to do that and that's through the human body.
جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام اور ایمان والی زندگی کو عملی طور پر زندگیوں میں ظاہر فرما دیتے ہیں اپنے کرم سے اور لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں حق کا وجود خارجی, حق باہر موجود ہو گیا.
So when Allah سبحانہ وتعالی out of his sheer mercy brings out this iman in the lives of people and people begin to practice on the dictates of this iman, then that's when we say that now iman has an outer existence as well.
اور جس دن مسلمان اپنے اسلام کو اپنی زندگی سے ظاہر کر دیں گے, یعنی قرآن اور حدیث کو اپنی زندگی سے ظاہر کر دیں گے, تو پھر اس دن حق باہر آ جائے گا, اور جس دن حق باہر آئے گا تو باطل کا بھیجا نکل جائے گا.
That is why when Muslims and Mu'mineen will express their iman by following on the dictates of Sunnah and the Quran and by expressing the dictates of the Quran and the Sunnah, that's the day we will say haq has come out, and when the haq comes out, falsehood automatically has to leave.
قرآن پاک میں ہے بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ظاهر, ہم حق کو لے کے باطل کو مارتے ہیں اور اس کا دماغ نکال دیتے ہیں.
اللہ سبحانہ وتعالی is saying that we take حق and we use it as a tool to hit falsehood, and when that clash takes place between حق and باطل, Allah سبحانہ وتعالی says that the word has been used فيدمغه فإذا هو ظاهر, that the brain of falsehood, the actual crux of falsehood comes out.
مولانا محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ حق کے الفاظ کو لے کے باطل کو مارتے ہیں, فرمایا حق کو لے کے مارتے ہیں, تو جب حق موجود پھر خارج ہوگا تب یہ عمل اللہ پاک کی طرف سے ظاہر ہونے والا ہے.
اللہ سبحانہ مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ used to say that Allah subhanahu wa ta'ala did not say that Allah will take good words of righteousness and hit them against باطل. Allah subhanahu wa ta'ala says he will take حق itself, meaning the outer expression of حق, actual actions, not words, when they come out from us, Allah will use that
اس لیے میرے دوستو اس حق کا ہمارے اندر اتر جانا ہے.
That is why that حق needs to come into our lives.
اس کے لیے یہ محنت ہے.
That is why Allah has blessed us with this effort.
اس کی بنیاد دل سے شروع ہوتی ہے.
It starts from the heart.
اور وہ زبان پر آتی ہے.
Then it comes to the tongue.
اور پھر اس کی زندگی میں, اس کی تمام جوارح میں, ہاتھوں پیروں میں ظاہر ہونے لگتی ہے.
Then it gets expressed in the rest of the body.
پھر اس کے مال میں.
Then in his wealth.
پھر اس کے کاروبار میں.
And in his business.
پھر اس کی بیوی بچوں میں.
And then how he acts with his husband.
ایک مسلمان کی زندگی کے ہر عمل سے اسلام ٹپکتا ہے.
So a Muslim and a mu'min, every action of his speaks for his iman.
اور جس آدمی کے اندر دعویٰ ہو کہ وہ اسلام کا ہے, اسلام مسلمان ہے, اور اس کے عمل سے اسلام نہیں ٹپک رہا, تو اسلام کی حقیقت اس کے اندر اتری نہیں.
So a person on the other hand who makes bold claims of iman in Islam but his actions you do not see that iman in Islam in there, then those are just mere words.
اس لیے اس دعوت کے ذریعے سے یہ بات چلائی جا رہی ہے کہ پہلے ایمان کی حقیقت وہ دلوں میں آ جائے.
That is why we are trying with the effort of da'wah that the words become a reality. From the heart it moves onwards to our rest of our body part.
اور حقیقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہو جائے تصدیق اور ایک اس میں طاقت کا آ جانا.
When we say that we need to make this something that exists outside, so we need to realize that first it needs to exist, a tasdeeq,
اور دوسرا ہے اس کے اندر طاقت آ جانا.
Then after that strength comes into that iman.
اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایمان میں حقیقت آ جائے, اس کا مطلب ہے ایمانوں میں طاقت آ جائے.
When we say we need to express and have the reality of iman, that means that iman needs to become powerful.
کیونکہ کمزور ایمان کے ساتھ عمل نہیں ہوتا.
Because with a weak iman, a person cannot do righteous deeds.
اور ایمان کی حقیقت وہاں پر بھی ہوتی ہے.
Even though iman exists there, even though it's weak.
کیونکہ ایمان تو مان لینے کا نام ہے کہ جو حضور لے کر آئے وہ میں مانتا ہوں, بس ہو گیا مسلمان.
Islam is simply to accept that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم whatever he brought is true. That's Islam.
مگر ماننے کے ساتھ میں ایک خاص کیفیت اور طاقت چاہیے جس کی وجہ سے اس کے تقاضوں پر چلنا آسان ہو اور اس کے خلاف چلنے کی ہمت نہ کر سکے.
But added to that basic belief is a strengthening belief that pushes the person, propels the person to act on the dictates and does not allow him to break any of those commands. That is the strength of iman.
اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ کی تربیت کروائی, اس کی بنیاد میں یہ بات تھی کہ سب سے پہلے اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی قدرت اور اللہ کا تعارف اور اللہ کے ساتھ بندوں کا, یعنی بندے اللہ کے کتنا محتاج ہیں, وہ اتنا کھول کر بیان کیا گیا کہ 24 گھنٹے اور ہر لمحے اور ہر سیکنڈ میں ہر انسان کا اللہ کے محتاج ہونا یہ اس پر کھل جائے اور اللہ کا مالک حقیقی ہونا یہ کھل جائے.
Let us look at how the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم trained the Sahaba رضی اللہ عنہ in the early days. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, he spoke to them and taught them and made them understand the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala, his might, his power, his knowledge, the way he takes care of the sustenance of mankind and the rest of humanity and the rest of the creation. The sifat and the characteristics of Allah subhanahu wa ta'ala, the strength and the power of Allah subhanahu wa ta'ala was expressed again and again. And it went into the depth of the hearts of the Sahaba radiallahu anhum ajma'in until they began to realize that a person, every second of his life is indebted to Allah subhanahu wa ta'ala.
اگر آدمی عالم اسباب میں اپنا کوئی کام سبب سے بنتا ہوا ہونا منسوب کرے اور اللہ کے قدرت میں ہونا اور اللہ کے کنٹرول میں ہونا اس کے ذہن میں نہ ہو تو یہی بے ایمانی ہے.
When a person, he thinks that in a world of means, something is getting done because of a means that Allah has created. And when he says that because of this, this happened. But even in the back of his mind, at least subconsciously, he's not thinking that Allah subhanahu wa ta'ala is the one behind it. Then this is what you call not having faith.
کیونکہ اللہ نے ایمان کی بنیاد اسی پر رکھی ہے کہ اسباب کی نفی کر دو, اصل کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے.
Because iman is based on negating the strength, the original strength of beings, and to believe that only Allah is the original creator.
صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے.
In the Treaty of Hudaybiyah, the Prophet ﷺ, while the Treaty of Hudaybiyah was taking place that year, the Prophet ﷺ turned around after Fajr Salah and faced the Sahaba.
پھر فرمایا کہ تدرون ماذا قال ربكم, تمہیں پتا ہے کہ تمہارے رب نے آج کیا کہا؟
Do you know what your Rabb said today?
صحابہ نے کہا کہ اللہ و رسول عالم, ہم نہیں جانتے.
They said Allah and His Rasul know best, we do not know.
فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب صبح ہوئی تو کچھ بندے میرے ساتھ ایمان والے ہو گئے, کچھ بندے میرے ساتھ کفر کرنے والے ہو گئے.
You said Allah subhanahu wa ta'ala saying that at the morning today, some people got up today believing in me, while other servants of mine began the day with disbelief.
اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ صحابہ میں جو موجود لوگ تھے ان کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ جب صبح ہوئی تو کچھ ایمان کے ساتھ صبح کیے, کچھ کفر کے ساتھ صبح کیے.
Here this, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was not referring to his companions. He was just speaking about the general public, that certain people began the day with iman, certain people began the day with kufr.
فرمایا کہ ان کا ایمان لانا کیا ہے اور ان کا کافر ہونا کیا ہے, پھر آپ نے سمجھایا.
Then the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم elaborated, what does it mean that they brought iman, what does it mean that they had kufr.
ہوا یہ تھا کہ رات میں بارش ہوئی تھی.
What happened the night before? It rained.
اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ مطرنا بنوئی کدا, فلا ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی, وہ کافر ہو گیا. جس نے کہا کہ اللہ نے بارش کی, وہ مومن ہو گیا.
The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم elaborated, he said that whosoever last night said that the rainfall came because of such and such star, then that is the one who has disbelieved in Allah. And whosoever has said that it rained because of Allah's hand and will, he is the one who's got up today with iman.
یہ حدیث بتا رہی ہے کہ سبب کو اللہ ہی نے مقرر کیا ہے, مگر اس میں اثر سبب کی طرف منسوب کرنا غلط ہے.
This hadith explains to us that the means in this world, Allah subhanahu wa ta'ala himself has ordained them. But now to connect things, the existence and the occurrences of things towards those superficial means, this is wrong. We have to connect them back to Allah subhanahu wa ta'ala.
اور اس کے پیچھے جو چیز کام کر رہی ہے اصل وہ یہ ہے کہ ہر بندہ ہر کام میں اپنے کو اللہ کا محتاج سمجھے.
And why do we have to connect everything to back to Allah subhanahu wa ta'ala? So that in every action of ours, always we think that we are in need of Allah.
کیونکہ وہ حقیقت ہے, وہ
yes, this is the truth.
اور اللہ سے کسی ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی کو استغنا نہیں ہے.
Because no one can be free from Allah for even a second.
لا يستغنى عن الله طرفة عين, ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی استغنا نہیں ہے اللہ.
Even for a blink of an eye, a person cannot say that he is not in need of Allah.
ومن ظن انه مستغن عن الله طرفة عين فقد خرج عن ملة الاسلام, عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے.
As mentioned in the books of عقائد and beliefs, that a person who even for a second thinks that he can do something without the permission of Allah, he is not in need of Allah, then he is not the follower of Islam.
اور یہ اس لیے تاکہ ہر ایمان والے کا اللہ سے اتنا تعلق ہو, اتنی معرفت ہو جائے کہ وہ اپنا سارا شوق عمل کا اور سارا خوف عمل کا اللہ سے جوڑنے والا بنے.
Why do we need to have this connection and this belief with Allah? So that a mu'min, every action of his and the desire he has for doing those actions, and then the sins and the fear of committing those sins, all of that once again must get connected back to Allah.
Kyunki sare amalon ki buniyad ya shauk hai ki aadmi ko chahat hai, ya khauf hai ki aadmi darta hai aur andesha se karta hai.
So the motivation behind all actions is either the desire to attain some good reward or the fear of some punishment.
اس لیے پوری کائنات میں جو ہو رہا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے.
So that is our belief, that whatever is happening in the world, it is happening because of Allah's will.
اور ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے.
And whatever is happening to us as well is because of the will of Allah.
اور ہماری فیملی میں جو ہو رہا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے.
Whatever is happening in our families is because of the will of Allah.
ہمارے مالی لائن میں جو ہو رہا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے.
Whatever is happening in our finances is Allah's will.
صحت کے اعتبار سے اور بیماری کے اعتبار سے اللہ ہی کر رہا ہے.
If there is sickness or health, it belongs to Allah.
خوشی اور غم کے اعتبار سے اللہ ہی کی طرف سے ہے.
Things that make us happy, things that make us sad, all of that goes back to Allah.
خاندانوں میں کسی کا مرنا, کسی کا پیدا ہونا, وہ اللہ ہی کی طرف سے.
Someone is being born in the family, someone is dying in the family. کوئی
عمل نہیں ہے کہ جس کے پیچھے اللہ کا ہاتھ نہیں ہے.
There's absolutely no occurrence behind which there is not the hand of Allah.
یقین یہ دیا گیا کہ ہر ہر عمل میں اللہ کی احتیاج کھل جائے کہ ہم محتاج ہیں ٹوٹلی.
This is what we need to realize, that in every single occurrence, in every single action, in every single deed, we are in total need of Allah.
کیونکہ جس آدمی پر یہ حقیقت کھل جائے گی اس پر لا الہ الا اللہ بھی کھل جائے گا.
Whoever understands this basic reality, then he will understand la ilaha illallah.
پھر اللہ کو خوش کرنا اللہ کو راضی رکھنا اس کے نزدیک سب سے زیادہ اہم ہوگا.
Then in order to please Allah and to save himself from Allah's punishment will be the most important thing.
اس لیے جہاں حقیقت پائی جاتی ہے ایمان کی وہاں عمل فوراً شروع ہو جاتا ہے.
Wherever the reality of iman is found, immediately amal and actions are found as well.
بندہ مخالفت کر ہی نہیں سکتا.
A person can never go against his iman if he believes in it.
ایسی حقیقت جاننے کے بعد آدمی نماز سے کیسے انکار کر دے گا؟
When a person realizes, then how can he leave this salah?
اس وجہ سے نماز کے ساتھ فوراً ایمان کے ساتھ فوراً نماز کی بات آ جاتی ہے.
That is why immediately after iman, salah is mentioned.
مگر محنت اس کی کرنا ہے کہ ہمارے یقینوں میں یہ کیفیت آ جائے.
But we have to make an effort that this level of yaqeen is attained.
کیونکہ عقیدہ تو سب کا ایسے ہی ہے.
Everyone has this belief.
مگر اس عقیدے میں ایک استحضار کی شان ہوتی ہے وہ نہیں ہے.
But coupled with that belief, this concept and this idea that Allah, we are in need of Allah subhanahu wa ta'ala at this very moment, we don't have that.
غفلت ہو جاتی ہے.
We become heedless.
ہم جانتے ہیں کہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں لیکن ہمیں دھیان میں نہیں رہتا کہ وہ دیکھ رہے ہیں.
We know deep down that Allah is watching us, but their realization isn't there.
ہم جانتے ہیں کہ اللہ سن رہے ہیں لیکن ہمارے دھیان میں نہیں رہتا کہ وہ سن رہے ہیں.
We know subconsciously that Allah is listening to us, but consciously do we realize that Allah is listening to us?
ہم جانتے ہیں کہ اللہ جانتے ہیں مگر ہمارے دھیان میں نہیں رہتا کہ وہ جانتے ہیں.
We realize that Allah subhanahu, we know that Allah subhanahu wa ta'ala knows everything, but do we really realize from the bottom of our heart that right now Allah knows what's in the heart?
اللہ تعالیٰ کی 99 بات صفات کا تعارف کرایا گیا.
Allah subhanahu wa ta'ala has introduced us to 99 characteristics of
His. حالانکہ صرف 99 صفات نہیں ہیں, اللہ کے بے شمار ہیں, لیکن دنیا کو جن سے کام پڑتا ہے ان کے ناموں میں سے وہ 99 ہیں.
Allah subhanahu wa ta'ala's characteristics and names are much more, no end to them, more than 99. But 99 are those that are related to us.
اس میں سے صرف 3 دیکھنا اور جاننا اور سننا ہے.
3 of them are just, from those 99 only 3 of them is to look, to listen and to know.
99 کو جوڑ دو, اگر خالی 3 کسی کو یاد ہوں بتاؤ اس کی زندگی کا کیا حال ہو جائے گا.
Forget all 99, only from those 99, just 3 of us, we were 3 of them. Listening, hearing and knowledge. If we had the realization of that, how our lives would be.
ایسا یاد ہو کہ اللہ پاک کی شان, اللہ کی عظمت اور بڑائی بھی معلوم ہو کہ وہ کتنے عظیم ہیں, وہ کیسی قدرت والے ہیں. اس کی بات یہ کہ وہ سنتے بھی ہیں, وہ دیکھتے بھی ہیں, وہ جانتے بھی ہیں.
A person realizes that Allah is great and with that he also listens to whatever I say. He also sees whatever I'm doing and he also knows what's my thoughts.
ان تینوں کا نتیجہ یہ لکھا ہے صوفیہ نے کہ آدمی کے بولنے پر اور آدمی کے عمل پر اور آدمی کے دیکھنے پر کنٹرول ہو جاتا ہے.
That's why ulama have written that the person who has the consciousness of these 3 sifat of Allah, then he will be able to control that which he hears, that which he sees and that which he thinks.
چاہے اندھیرا ہو چاہے اجالا ہو.
Whether day or night, that which he speaks.
خلوت ہو یا جلوت ہو.
Whether with people or on his own.
عبادات ہوں یا معاملات ہوں.
Whether when it comes to devotional services or transactions.
زندگی کے سارے شعبوں میں آدمی اکیلا ٹھیک ہو جاتا ہے بالکل.
Automatically a person will come right.
مگر وہ ویسے یاد ہونا ہے جیسے چاہا جاتا ہے.
But a person needs to memorize and realize these 3 sifat the way it's required from us.
جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں غلام اور کام کرنے والے جو ہوتے تھے ان کا حال یہ تھا کہ ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان اتنا غالب تھا کہ اگر کوئی ان کو ہٹانا چاہے اس سے تو نہیں ہٹتا تھا.
We see that even the slaves at the time of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, their iman and faith was so strong that if someone wanted to avert them and move them away from their faith, they were not willing to do so.
بچیوں میں وہ مزاج تھا, عورتوں میں وہ مزاج تھا کہ یہ ذہن ہٹا نہیں سکتے تھے. ایک خاتون کو بکری کے دودھ میں پانی ملانے کو اس کی بڑی خاتون, گھر کی بڑی خاتون مشورہ دے رہی تھی. اس نے کہا کہ امیر المومنین نے منع کیا ہے, ایسا کرنے سے ہم نہیں کر سکتے.
The mother said that Amir al-Mu'minin has told us not to do it, so we're not allowed to do so.
تو اس بچی نے کہا کہ امیر المومنین نے تو منع نہیں کیا, امیر المومنین نے تو منع کیا ہے صحیح ہے, لیکن امیر المومنین تو ہے نہیں یہاں پہ. تو لڑکی نے یہ کہا کہ امیر المومنین نہیں ہے صحیح ہے, لیکن اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے.
And the daughter says that Amir al-Mu'mineen told us not to do so. The mother says Amir al-Mu'mineen is not with us. The daughter replies that yes, Amir al-Mu'mineen is not with us, but it is Allah subhanahu wa ta'ala who has commanded us not to do so. And he is with us right now.
تو ان کا حکم ماننا امیر کا حکم ماننا اللہ کی وجہ سے وہ تو دیکھ رہا ہے.
So we have to obey Amir al-Mu'mineen because it is the command of Allah. And whether Amir al-Mu'mineen is here or not, Allah is with us watching.
اس محنت سے میرے دوستو یہی استحضار کہا جا رہا ہے.
Through this effort, we want this realization to come to the heart of every Muslim.
کیا ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنٹرول ہم پر ہو جائے ان کی یاد کا ان کی عظمت کا ان کے دھیان کا کہ کوئی بولنے والا نہ ہو تنہائی میں وہ چیز ہمیں کنٹرول کرائے.
Then whether even when we're alone, when there's no one to look over us, when there's no one to speak to us, there's no one to control over us, but our connection with Allah is so strong that automatically we will refrain from the sins.
انسان ہمیشہ اللہ کے دھیان سے اور آخرت میں جواب دینے کے تصور سے ہی صحیح ہو سکتا ہے ورنہ کوئی قانون اس کو کبھی دنیا میں صحیح نہ اب تک کیا ہے نہ آئندہ کبھی کر سکتا ہے.
No rule, no law of any land is able to completely reform a person. Nor in the past nor in the future. It is only the fear of Allah subhanahu wa ta'ala and the fear of retribution, the taqwa, that puts a person right.
آدمی کو خود احساس ہو کہ اسے نہیں کرنا ہے برا عمل کیونکہ اس کو اس کا برا بھگتنا پڑے گا نتیجہ تو وہ ہی نہیں کرے گا اور وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسے جب تک اللہ کا دھیان نہ ہو نظام امن کبھی بھی نہیں قائم ہوتا. انسان اپنی زندگی پہ کنٹرول نہیں کر سکتا اپنے عمل سے کنٹرول نہیں کر سکتا کتنی سختی اس پہ کر دو وہ اپنا ایکسس نکال لیتا ہے.
When a person has faith in Allah subhanahu wa ta'ala and believes in Allah subhanahu wa ta'ala, only then can peace and security be achieved. Only then a person will be able to control his actions. Only then will a person refrain from harming others. But without that, all the laws of the land and all the enforcement we can try, until that fear of Allah and the fear of retribution doesn't come, nothing will be able to change.
جیسے ہم اپنے زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ جو اسپیڈ لمٹ ہے اس کو اسپیڈ لمٹ سے کراس نہیں کرنا ہے.
We see a simple thing every day, there's a speed limit, we're not supposed to go over that.
مگر یہ ہے کہ لوگ کرتے ہیں اسپیڈ لمٹ.
We see that. After that, we all break that rule.
پھر اس کے بعد میں ان کے لیے قانونی طور پر یہ رکاوٹ ہے کہ ان کو جرمانہ ہوتا ہے. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جرمانہ دینا نہ پڑے. تو اب لوگ انسانوں نے کیا نکالا, انسانوں نے یہ نکالا کہ ہم جرمانہ دینے سے پہلے پہچان لیں کہ جرمانہ دینے والا کھڑا کا ہے.
سو ناؤ واٹ ہیپنز, دی پیپل سیڈ وی آر ناٹ گونا سٹاپ سپیڈنگ, بٹ وی آر جسٹ گونا فائنڈ آؤٹ ویئر دوز ٹریکس.
تین میل کے اندر اگر بتا دیا مشین نے ہمارے تو پھر ہم وہاں پہ کر لیں گے تاکہ پیسے بچا لیں, پھر ہم اپنا رول توڑتے رہیں گے.
So that's why we will buy a radar detector and just a couple miles before when we know where there's a cop standing there, we'll slow down. And as soon as we're out of the region, again we'll break the rule and break the law.
اب اس کو پہچاننے کے لیے ان لوگوں نے ایک اصول نکالیا, ایک مشین, کہ بھائی کس کے پاس یہ ہے وہ ان کو بتا دیتا ہے مشین.
So now in order to break this, they've come up with new technology as well.
اب اس کو توڑنے کے لیے ان کے پاس کچھ ہوگا, یہ چلتا ہی رہے گا. یہ
اینڈ دس بیک اینڈ فورتھ ایچ گروپ ٹرائی کم اپ ود ا نیو ٹائپ اف ٹیکنالوجی, سو آئل ڈو دی ادر, دس از گونا کیری آن.
لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی پریشر صحیح نہیں کرتا, مجبوری میں کام نکل جاتا ہے کبھی.
He says that we cannot force people into reformation. We cannot use these laws to completely change the way people act.
اس کا تعلق دل سے ہے.
That has to do with their hearts.
اور اس کا تعلق ایمان سے ہے.
That has to do with their iman.
اس لیے پیغمبر دل پر محنت کرتے ہیں ایمان کے راستے سے.
That is why the prophets always lay effort on the heart through the effort of iman.
ہر انسان کا دل وہ خود سے یہ طے کرے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں.
Every person needs to make a decision from his own mind and from his own heart that this is what I should do and this is what I should not do.
چاہے تنہائی میں ہو,
even if it's on his own,
اندھیرے میں ہو,
the darkness of the night,
بڑا بن کے ہو,
whether he's someone,
کوئی مسئولیت اور پوچھنے والا اس کو نہ ہو,
that there's no one who's above him who's going to question him.
اس پر جو چیز کنٹرول کرنے والی ہوگی وہ ہے انسانیت.
That is humanity. When a person is at such a position that there's no one he reports to, yet he follows the rules.
اور وہ پوری ایمان پر بیس کرتی ہے.
And that is all based with iman.
اس لیے ایمان کی محنت چاہیے.
That is why we need the effort of iman.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم کو یہی فرمایا تھا.
The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said this to عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ.
چونکہ حاتم طائی کے بیٹے تھے, حاتم طائی عرب کے مشہور سخاوت والے تھے.
Since he was the son of Hatim al-Tayy, well, Hatim al-Tayy was a very famous generous person from amongst the Arabs.
مگر ان کا تو انتقال ہو گیا تھا.
He had already passed away.
ان کے بیٹے آئے تھے.
His son came.
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ تم اسلام قبول کرنے میں تامل کر رہے ہو.
So the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم again told Adi bin Hatim, what's stopping you? Why are you reconsidering or considering? What's taking you so long to accept Islam?
پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اثرات بتائے کہ ایمان کیا اثرات ظاہر کرتا ہے.
Then he began to explain to him what are the effects of iman, that if you were to accept iman, how is it going to
اس میں آپ نے امن کو بتایا, آپ نے فرمایا
نمبر ون شوز سیکیورٹی,
یہ آدمی کی جان اور آدمی کا مال اور آدمی کی عزت جو محفوظ ہوتی ہے وہ ایمان کی وجہ سے ہوتی ہے.
نمبر ون سر, a person's wealth and a person's life and a person's honor. These three things are preserved and protected when a person accepts iman.
Aapne farmaya tha ki tum dekhoge ki jab ye iman phailega to ek khatoon apne mulk se nikal kar baitullah ka haj karne ke liye aayegi. Khatoon hogi, uske haath mein zewar bhi hoga. نہ اس کی جان کو کوئی چھیننے والا, نہ اس کی عزت پہ کوئی حملہ کرنے والا, نہ اس کے مال کو کوئی ہاتھ لگانے والا. حضرت ابی بن حاتم کہتے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا ہے.
So the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, that time, said this Hatim, that a time will come, watch, when this iman in Islam will spread, that a lady from a very distant land will come to perform hajj, and she will be coming alone, and with her she will have jewelry as well. Yet there will be no one in our whole ship who will harm her, who will harm her life, who will harm her wealth, or who will harm her honor. And Adi ibn Hatim says, wallahi, I saw that day and age when I witnessed this lady actually traveling from a distant land to Makkah to Mukarramah, and the exact same thing that the Prophet ﷺ said of her.
ہر مسلمان کو اس کا نمائندہ بننا ہے کہ اسلام میں یہ ہے کہ جان اور مال اور عزت انسانیت کی وہ خود بھی اور دوسرے کی بھی وہ حفاظت کرتا ہے.
We all have to become representatives of this deen and explain to people that it is through iman and through Islam that our honor, our wealth and our lives will be protected.
اور اسلام میں سلام کا مطلب بھی وہی ہے کہ سلام کرنے سے آدمی کی جان اور مال اور عزت اپنی طرف سے حفاظت ہونے کی اطلاع دیتا ہے کہ اس پر آپ مطمئن رہنا میری طرف سے.
اسلام, when we say it comes from salam, that's what it means, that a person is saying that your life and your wealth and your honor is salam, it's protected.
اس لیے ایمان پر محنت اس لیے کرنا ہے کہ یہ جذبات آئیں.
We have to make an effort on iman so that a person gets this desire.
میں نے ایک صاحب سے جو محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سنے تھے, ان کی صحبت میں رہے, ان سے میں نے سنا کہ حضرت فرمایا کرتے تھے, حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کہ ایمان کی محنت سے یقین بنے گا, یقین سے جذبات بنیں گے, جذبات سے ارادے ویسے ہی ہوں گے جیسے جذبات ہیں, تو ظاہر میں جان اور مال میں وہی چیز ظاہر ہوگی جو ایمان کہہ رہا ہے.
So he says that he heard from a person who sat in the company of Mawlana Yusuf Rahmatullah Alayh, that when a person makes an effort in iman, then from that iman the yaqeen is built. And based on that yaqeen, then the desires will come. And once the desires are right, automatically a person will only do those things which the iman asks and dictates.
Usme hota yahi hai mere dosto ki aadmi Allah ki zaat e ali par nazar rakhne wala ho jata hai.
Then when a person reaches that level of yaqeen, then a person always keeps his eyes focused on Allah.
Hame yahi seekhna hai ki Allah par nazar rakhna aa jaye hame.
We have to learn this lesson of having our eyes focused only on Allah.
Aur Allah ki azmat se hamara dil bhare hue ho.
And that our heart should be filled with the greatness of Allah.
Aur Allah ki badai hamare zehnon ke andar ho.
And that Allah's greatness should be in our minds.
Aur aisi badai ho ki unki mukhalifat ki himmat na ho.
And such greatness and such awe that we will not have the strength to break any order of this.
Aisi badai ho ki jab unki taraf se bulaya jaye to inkaar na kar sake banda.
Such greatness and awe that if he ever calls us, immediately we are ready to accept that.
Azan ho to azan ki jawab, azan ki azan ka fauran jawab de amal pe aadmi.
When a person hears the azan, call being made, immediately with his action he says labbaik.
Aur azan ke alawa Allah Rasool ke kisi hukm ki taraf bulaya jaye to aadmi amanna saddaq na bole.
Other than salah, any other action that he's called to, he says, I believe in this, I attest to the authenticity of it, and here I am presenting myself to fulfill it.
Islam mein to iski itni ahmiyat thi ki agar Huzur sallallahu alaihi wasallam ne kisi ko waise bhi bula diya تو اس کو اجازت نہیں تھی کہ وہ جواب دینے سے رکے چاہے وہ کوئی مجبوریت میں ہو.
The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم emphasized this so much and Islam emphasized this so much that while the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was amidst us, if you were to invite, call out upon anyone, that it was obligatory on that person to immediately leave whatever he was doing and come to attend to the Prophet.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو آواز دی.
Once the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم called out to a صحابی.
وہ نماز پڑھ رہے تھے.
He was performing salah.
انہوں نے جلدی سے نماز مکمل کی اور حاضر ہو گئے.
He quickly finished his salah and then came to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم.
آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آواز دی تھی, تم نے دیر کر دی آنے میں.
The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم inquired, why did you delay? I called out to you, why did you come so late?
کہنے لگے میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے حاضری میں دیری ہو. فرمایا کہ نماز کو توڑ کر جواب دینا تھا تمہیں.
The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم informed him that it was obligatory on him to break his salah and to attend to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم.
اب اندازہ لگائیے, تو اس لیے جب اللہ کی طرف بلایا جائے تو اتنی بڑائی دل میں ہو کہ آدمی فوراً لبیک کہنے والا ہو.
So the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala should be in our minds and our hearts to such an extent that whenever Allah calls out to us, then we should be readily, happily present ourselves.
یہ اللہ کی طرف بلانا نماز کے لیے ہو,
whether this is towards salah,
روزے کے لیے ہو,
whether towards fasting,
زکات کے لیے ہو,
towards paying zakah,
حج کے لیے ہو,
حج,
حلال کمانے کے لیے ہو,
earning halal,
حرام سے بچنے کے لیے ہو,
refraining from haram,
دین کی محنت کے لیے ہو,
to the effort of deen,
اللہ کے راستے میں نفر کے لیے ہو,
to lead in the path of Allah,
اللہ کے راستے میں جان اور مال لگانے کے لیے ہو,
spend our time and wealth in the path of Allah,
اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہو,
demands of the deen of Allah,
کیونکہ تقاضے جو دین کے ہیں وہ بہت سی شکلوں میں ہوتے ہیں.
Because the deen of Allah has many demands that come in various shapes and forms.
جیسے مسجد ہونا ایک تقاضا ہوتا ہے.
Like having a masjid, this is a need.
تعلیم کا سینٹر ہونا ایک تقاضا ہوتا ہے.
Have a center for education is a need.
بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے سہولت ہونا ایک تقاضا ہوتا ہے.
Have a facility to train our and educate our children is a need.
ایسے آدمیوں کا انتقال ہو جانا جن کے پاس اسباب نہیں ہے ان کے کفن دفن کا ایک تقاضا ہوتا ہے.
There is a need to take care of the burial of those who do not have means of doing so.
غریبوں اور مسکینوں کی مدد ایک تقاضا ہوتا ہے.
To fulfill the needs of orphans and
غریب لڑکیوں کی شادیاں ایک تقاضا ہوتا ہے.
To get poor girls married and
یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے تقاضوں کا.
This is a whole list of demands and needs that are there.
حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تم بنیادوں پر محنت کر لو گے تو تقاضے پھر پورا کرنا آسان ہو جائے گا. اور یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ بنیادیں کیا ہیں اور تقاضے کیا ہیں.
Now we need to realize what are the foundational things and what are the needs that come afterwards.
تقاضوں پہ بھی توجہ ویسی دینی پڑتی ہے جیسے بنیادوں پہ دینی پڑتی ہے.
We need to make an effort at times on the needs in the very same manner that we give our effort to the foundation.
اگر بنیاد پہ محنت کریں اور تقاضے پہ توجہ نہ دیں تو اس کو عمارت بنانے کا مقصد ہی نہیں سمجھ رہا ہو.
When a person makes effort only on the foundation, doesn't make effort on the needs, then a person hasn't understood the whole purpose.
اور ایک آدمی کے ذہن میں خالی تقاضے ہوں اور بنیاد سے اس کے ذہن میں کوئی بنیادی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ تقاضے کہاں پوری کرے گا اپنے.
If a person only thinks about the needs and fulfilling those needs and demands and doesn't think about the foundation, then how is he going to be able to fulfill
it? یہ دین کی محنت میرے دوستو بنیادیں ہیں.
So this effort of deen is an effort on the foundations.
اور جب دین کا مزاج اور طلب آ جاتی ہے لوگوں میں تو پھر تقاضے آتے ہیں.
Then when the foundations are strong, then automatically this energy and this desire comes into the hearts of fulfilling those needs.
Isliye puri duniya ke musalmanon mein deen ki is mehnat ko zinda karne ki zarurat hai.
That is why we need to make an effort that all of humanity takes on the effort of deen and builds on those.
Kyunki musalmanon ki buniyadein hili hui hain unke mazhab ki unke deen ki.
Our foundations of deen and foundations of Islam are very shaken.
Hamare halaat jo hain wo hamare deen ke kharab hone ki wajah se hain.
Our conditions, our adverse conditions that we are faced with are because our deen is weak.
Aur jitne fitne is waqt musalmanon mein hain wo unke deen ke kharab hone ki wajah se.
All the various tests and difficulties that the Muslim Ummah is facing, it is because of the weakness in our deen.
Jitna sarfutawal aur takrav hai wo hamare deen ki kamzori ki wajah se.
All of the infighting that takes place is because of our weakness in deen.
Aur hamare apne atraf ke andar deen par chalne mein jo mushkilat hain wo deen ki kamzori ki wajah se.
And the difficulty that we find in practicing iman and deen, it is also because of our neglect of deen.
Allah Taala ne musalman ke sath mamla aur kiya hua hai, ghair ke sath mamla aur kiya hua hai.
Allah Taala treats the mu'mineen in a different way and others in a different way.
اور یہ بتا دیا گیا قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں. غیر کے بارے میں فرما دیا گیا کہ ذرہم یا کلو و تمتعو و یلہیہم العمل فسوف یعلمون. تھوڑا ان کو چھوڑ دو, کھا لینے دو, انجوائے کر لینے دو, غفلت میں پڑے رہنے دو, آرزو میں لگ جانے دو, تھوڑی بہت جلدی انہیں معلوم ہو جائے گا. پالیسی ڈکلیئر کر دی کہ ان کے ساتھ پالیسی ہے کیا.
Allah subhanahu wa ta'ala says about others that ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا, leave them be as they want. يَأْكُلُوا, let them eat. وَيَتَمَتَّعُوا, let them enjoy, live a life of entertainment. وَيُلْهِيهِمُ الْأَمَلُ, and let their long drawn up plans make them heedless. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, soon they will come to realize that they were on the wrong path. Allah subhanahu wa ta'ala has expressed this policy that in this world He doesn't punish them on their actions, their punishment awaits for them in after.
ایمان والا یہ نہیں بول سکتا کہ چھوڑ دو مجھے.
But a person who has iman cannot say leave me.
ان کے لیے تو اللہ نے فرمایا کہ چھوڑو ان کو.
Allah subhanahu wa ta'ala said for others leave them.
ہمارے لیے یہ ہے کہ نہیں چھوڑ نہیں سکتے ہم.
With regard to those who have accepted
جو چاہے کھائیں جو چاہے کمائیں.
Allah doesn't say you can eat what you want and earn whatever you want.
جیسے چاہے انجوائے کریں جیسے چاہے مزے لیں.
Enjoy life as you like. He doesn't say that.
لمبی لمبی آرزوؤں اور پلاننگ اور تمناؤں میں پڑے رہے اور دین سے غفلت برتے ہیں. ہمیں تو یہ فرمایا گیا کہ اگر تم سے تھوڑی بھی کوتاہی ہوگی تو پکڑ لیا جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمُ كَيْفَ أَمْ حَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. ایمان والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ایمان اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہی ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں آئے گی.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ saying that you the believers actually think that it is sufficient and enough for them to say we have accepted iman and that they will not be tested, that they will not have responsibilities, that they will not bear responsibilities. Verily we've tested the people prior to this ummah and we've separated the truthful ones from those who made false claims.
یہاں تک بتایا گیا کہ اگر تم غلطی نہیں کر رہے دوسرا غلطی کر رہا ہے. तो भी तुमको माफ नहीं किया जाएगा.
Allah Subhanahu wa Taala has gone to this extent and has said that if you are not committing any sins, but there are others in the midst of you are committing sins and you do not make an effort to stop them, then still you will be questioned.
अब सवाल ये है कि गलती दूसरे ने की भुगतना मुझे क्यों है?
And the question is, someone else committed the sin, why do I have to face the retribution?
जवाब उलमा ने ये दिया है कि गलती दोनों कर रहे हैं.
Ulama have explained that actually both have sinned.
गलती करने वाला गलती करने की गलती कर रहा है.
The first party, the first person, he has committed a sin, and that committing of a sin itself, that's a wrong deed.
और दूसरा आदमी उस गलती को नहीं रोक रहा तो नहीं रोकने की गलती में ये मुब्तला है.
And the second righteous person, the fact that he's not stopping the first person, this is his sin.
दोनों गलती पर हैं.
Both are committed.
इसलिए पिटाई दोनों की है.
That's why both will be punished.
और ये दुनिया में.
And this is in the world.
आखिरत इसके अलावा है.
And the punishment hereafter is coming.
हमारे साथ सेटअप वैसा नहीं है.
But for us, it's not set up like that.
हम लोग ये समझ नहीं पाए, उसकी वजह से हमने भी दूसरों की नकल शुरू की, वो तो मजे में रह गए, हम पिट गए.
We think that subhanAllah, that Allah subhanahu wa ta'ala allows them to enjoy life, and so this rule applies to us. So they are continuously carrying on enjoying their life, and here we are bearing the brunt of the punishment of Allah.
हर एक निजाम अलग होता है मेरे दोस्तों.
एवरीवन हैज अ डिफरेंट सिस्टम, इट्स डेल्ट इन अ डिफरेंट वे.
गीदड़ अगर खाने जाता है उसकी आदत अलग होती है, ऊंट अगर खाने जाता है जंगल में उसकी आदत अलग होती है.
एवरी एनिमल ईट्स इन अ डिफरेंट वे, वेदर इट्स अ कैमल और वेदर इट्स अ वुल्फ और अ फॉक्स, एवरी एनिमल ईट्स इन अ डिफरेंट वे.
ये इसका पेट जल्दी भरता है, उसको बहुत देर चाहिए.
व्हाट अ लार्ज एनिमल नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम टू ईट, अ स्मॉल एनिमल In a few minutes, is able to fill its.
एक गीदड़ ऊंट के साथ चले गया शकर के गन्ने के बाग में.
A fox and a camel together went in a sugar cane grove.
वो थोड़ी देर के बाद में उसका पेट भर गया गीदड़ का.
So the fox will quickly and its stomach got filled.
वो कहने लगा, वो ऊंट अभी उसका पेट नहीं भरा था.
And the camel wanted more.
वो कहने लगा कि जब मेरा पेट भरता है तो मुझे पुकारना होता है.
The camel said that whenever after I finish eating, then I have to call out.
तो उसने कहा, यार मेरा पेट भर जाने दे वरना मालिक आके मेरी पिटाई कर देगा.
So he said, just wait, let me first finish eating, then you make the call, or else the owner of the garden will come and hit me.
कहने लगा, मेरी तरतीब है नहीं ये.
He said, this is not how I work.
मुझे तो चिल्लाना है.
I have to scream.
उसने चिल्लाया.
So this fox.
वो गीदड़ तो भाग गया और ऊंट पकड़ा गया.
And he ran away after finish eating, and the camel got caught in the middle of the garden.
आगे जो आए थे वो दोनों पानी पर से होकर आए थे. जब दोनों आए थे खेत में तो पानी पर से आए थे.
Both of them had come to the garden after drinking water.
गीदड़ तो भाग गया पानी पर जाकर ठहर गया.
And he went back to the water the wolf went back to the water while the camel was stuck here.
ऊंट को खूब मार लगी.
The camel got hit.
वहां जब पहुंचा वो तो वो इंतजार में था, कहने के तूने मुझे पिटवा दिया.
So he went back to the water hole and told the other animal that you got me beaten.
कहने का मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है.
He said, I can't do anything, I'm forced to do this. I was forced to make a noise.
तो खैर उसने कहा, चलो ठीक है, अच्छा ये बताओ कि जाना किधर है? तो कहने कि जाना तो अपने को पानी में पार करके ही है.
So he said, now where do we have to go from here? He said, we have to cross the river and go.
उसने कहा, पानी तो ज्यादा है.
He said, this water is too deep.
उठने का कोई बात नहीं, तू मेरी कमर पे बैठ जा.
Camel said, don't worry, you get on my back and I'll take you.
बीच पानी में जब वो पहुंचा तो ऊंट कहने लगा, मेरी आदत तो बैठने की है.
The camel, once it got through the river, right in the midst of the river, it told the other animal that I have a habit when I cross rivers that I sit.
वो हाथ जोड़ा कि नहीं, थोड़ी देर ठहर जा, थोड़ी देर ठहर जा.
The animal on the back is saying,
कहने लगा, नहीं ये मेरी मजबूरी है.
Let us pass through or I'll drown. And the camel says, no, this is my habit, I always sit down in the river.
तो बैठ गया वो, डुबा दिया उसको.
And he said, no, I am forced by my habit to sit down. And he sat down and the animal got drowned.
हक ताला शानहू ने हमारे साथ निजाम अलग रखा है, दूसरों के साथ निजाम अलग है.
Allah subhanahu wa ta'ala has kept a different system for us and for others has kept a separate system.
Musliman jab tak apne deen par nahi hai kamyab duniya mein bhi nahi ho sakta.
A Muslim when he is not doing the effort of deen, he cannot be successful even in this world.
Duniya mein ijtemai kamyabi Allah ki madad par mauquf hai.
Collective success in this world is based on the pleasure of Allah.
Aur Allah ki madad Allah ki khushi par mauquf hai.
And the help of Allah subhanahu wa ta'ala is based on his pleasure.
Aur Allah ki khushi Allah ke deen ke sath qaim hai.
And Allah's pleasure is connected with Allah's deen.
Choti choti baat bhi deen ke khilaf ho jaye to madad jo aayi hui hai wo tak uth jati hai.
When the help of Allah subhanahu wa ta'ala comes, even small things can become a means of Allah's help being lifted away.
इस मजमून को समझाने के लिए जंगे बदर के हालात, जंगे उहद के हालात कुरान पाक में बयान किए गए तफसील से.
To explain this phenomenon, the details of Uhud and Badr have been explained in the Quran.
मौलाना मोहम्मद उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, यहाँ पर आके کہ مدد آنے کے اصول کیا ہیں, مدد آنے کے بعد اٹھ جانے کے اصول کیا ہیں, آنے والی مدد کے رک جانے کے اصول کیا ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عملی طور پر بتا دیا گیا تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دماغ بن جائیں, ذہن میں آ جائے کہ ہمیں کتنا پرفیکٹ فالو کرنا پڑتا ہے دین پر تاکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو.
Imam al-Farnsuri rahmatullahi would say that Allah subhanahu wa ta'ala has explained what are the means that attract the help of Allah, what are the means that keep the help of Allah with us, what are those actions that then push away the help of Allah subhanahu wa ta'ala. All of this has been detailed in the Quran and in Hadith so that generations, all people, humanity till the day of judgment can
practice. غزوہ حنین میں مدد آنے سے رک گئی تھی.
In Hunain, the help of Allah did not come.
کیوں؟ اِذْ عَجَبَتْكُمْ كَسْرَتُكُمْ تمہارے اندر وجوب آ گیا تھا.
Because Allah subhanahu wa ta'ala says that you became conceited with your great numbers.
حتیٰ کہ اتنا خیال آ جانا کہ ہم کو کوئی ہرا نہیں سکتا, ہم بہت بڑی تعداد میں ہیں, اس پر اللہ نے بتا دیا کہ یہ کوئی بات نہیں ہے, ابھی دکھاتا ہوں تم.
اللہ سبحانہ و تعالی did not like this mere idea, this little thought that came into the mind of some, that we are such a great number that no one can defeat us. Allah سبحانہ و تعالی showed them defeat.
غزوہ احد میں مدد آ گئی تھی.
In Uhud, the help of Allah already came.
حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حاضر جبریل و آخذم براسی فرسی یہ علیہ عداد الحرب.
And the Prophet ﷺ is explaining, he sees Jibreel ﷺ, he says, here I see Jibreel ﷺ holding onto the reins of his horse and he's armed.
یہاں تک نوبت تھی کہ بالکل اللہ پاک نے فتح دے دی.
The help of Allah was there and they were almost winning.
اور دشمن بھاگ کھڑا ہوا.
And the enemy was leaving the battlefield.
لیکن حضور نے فرمایا تھا ان 50 تیر اندازوں کو کہ تم یہاں سے نہیں ہٹنا.
The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم told 50 archers that do not leave this post.
اس میں سے 40 اس غلط فہمی میں آ گئے کہ اللہ پاک نے اب ہمیں کامیابی دے دی ہے, اب حکم باقی نہیں رہا.
40 misunderstood and they thought that they had already became victorious and they left.
اور اللہ تبارک و تعالی نے جنگ کا پایا پلٹ دیا, پایا پلٹ گیا. وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ, اللہ نے فرمایا کہ تم سے غلطی ہو گئی, بس دشمن آ گیا, دو طرف سے گھیر لیا, بیچ میں مسلمان ہو گئے, 70 شہید ہو گئے.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ says that you disobeyed accidentally even after Allah showed you what you wanted to see.
اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, معاف کر دیا تم, اس لیے بعد والوں کو تنقید کا حق نہیں ہے ان پر.
That is why people who come after, the generations who come afterward have no right to criticize them. لیکن, Allah already said that.
لیکن اللہ نے بتا دیا کہ نبی کی صرف اس بات کو چھوڑ دینے پر کہ تمہیں یہیں ٹھہرنا ہے, یہاں سے نہیں جانا ہے, پورا جنگ کا پاسا پلٹ گیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے, حضور کے چچا شہید ہو گئے اور 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے.
Because not following this one command of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, the tables turned, victory became defeat, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was injured, suddenly صحابہ became شہید, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم's uncle was also murdered.
اور جنگ بدر میں اللہ نے مدد فرمائی اور کیسے کام ہو گیا.
And then we see battle of Badr where the help of Allah came and it remained there.
چونکہ جنگ بدر میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, بالکل اطاعت ہی اطاعت تھی.
Because in Badr we saw there was only obedience and no disobedience took place.
اور اطاعت کے ساتھ استغاثہ تھا, استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین.
With اطاعت and obedience of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم there was استغاثہ that they seek help of Allah سبحانہ وتعالی. So when these two things are coupled, obedience of Allah and dua, then the help of Allah comes.
اس لیے میرے دوستو پوری دنیا میں جو اس وقت حالات چل رہے ہیں ہمارے دین کی کمزوری کی وجہ سے.
So the conditions, the adverse conditions that we see, the facing of Muslim ummah is because of our own misdeeds.
حتیٰ کہ حدیث میں یہ تک بتایا گیا ہے کہ اگر تمہارے حاکم غلط ہیں تو یہ بھی تمہارے دین کی کمزوری کی وجہ سے.
To this extent, the hadith tells us that if your rulers are oppressive and are mistreating you, then it is because of your own.
فرمایا اعمالکم اعمالکم.
The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, your deeds come in the form of your leaders.
اس لیے سب چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری دین سے جوڑی ہوئی ہے.
Everything is connected with our deeds.
اب آپ سمجھ لیجئے کہ اس وقت مسلمانوں کو سب سے اہم ترین کام کرنے کا کیا ہو سکتا ہے.
So now the question is, at this juncture, what is the most important thing that the Muslim Ummah has to do?
زیادہ پیسے بنانے کا.
Do we have to earn more money?
دنیا کی زیادہ تعلیم میں الجھنے کا.
Do we have to educate ourselves more?
کاروبار سنبھالنے کا.
Do we have to have bigger businesses?
سیاسی پارٹیوں کے منڈیوں میں پیٹ میں ڈال کے دوستی کرنے کا.
Do we have to connect ourselves more into the political parties?
ادھر سے ادھر اپنے آپ کو جوڑنے سے کچھ کام بننے والا ہے.
By doing all of these things, is it going to make us move forward?
سارے مسلمانوں کا کام صرف اس بات پہ بننے والا ہے کہ ہم سب کے تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ صحیح ہو جائے.
The Muslim ummah condition is only going to improve with one way, and that is every single Muslim person's connection should be made strong with
چاہے عرب ہو چاہے عجم ہو, مشرق ہو کہ مغرب ہو, شمال ہو کہ جنوب ہو,
east or the west, north or the south, Arab or non-Arab, everyone has to be connected with Allah.
کہ اللہ رب العزت سے ایمان والے کا تعلق اگر صحیح ہوگا تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی, پھر اس کے حالات صحیح ہوں گے.
When a Muslim's connection with Allah becomes strong, then Allah's help will come down and things will change.
اور اللہ کے ساتھ تعلق صحیح ہونا دین آنے سے ہے.
And how is the connection with Allah going to become stronger? By practicing deen.
Aur deen aana deen ki mehnat se.
How is deen going to come into our lives? With the effort of deen.
Isliye is waqt ka sabse aham tareen kaam deen ki mehnat ko har kacche pakke makan mein dakhil karna, har chote bade mein pahuncha dena, har mard aur aurat ke andar isko pahuncha dena hai, taaki musalmanon mein jitna deen aayega aur deendari aayegi utna Allah pak ki rehmat mutawajjih hogi aur unke infiradi aur ijtemai masail hal honge.
That is why the most important thing, the thing to do, the demand of the time, is that we make an effort, collective effort, that deen and the effort of deen reaches into the homes of every man and woman, young and old, educated, uneducated, poor or rich, in the east or the west. Every single place, the deen and the effort of deen needs to reach into these homes, so that the help of Allah subhanahu wa ta'ala will come.
Aur ye fitnon ka zamana hai mere dosto.
And this is the era and the age of difficulty.
Qadam qadam par fitne hain.
There are tests at every step.
Har line se fitne hain.
And there are all sorts of tests.
Maal se fitne hain.
There are tests that come in our
jaan se fitne hain.
In our life.
Aulaad se fitne hain.
In our children.
Biwiyon se fitne hain.
With our spouses.
Shauharon se fitne hain.
With our husbands.
Izzat ki line ke fitne hain.
With our regards to our
honor. Aur duniyavi etebar se jo masail aur pareshaniyan hain wo fitne hain.
Those things that are related to the world.
Bimariyon ki line ke fitne hain.
Sicknesses.
Itne qismon ke fitne is waqt phaile hue hain jiski koi had nahi, aur deen ke aitbaar se deen ke amal mein bhi fitne hain, ilm mein bhi fitne hain.
So we have fitnas that are regards to our dunya, and in deen it is with the practice of deen and even with the knowledge of deen.
Huzoor ne farmaya ki qiyamah ke qareeb fitnon ke andar aisa ghira hua hoga aadmi ki wo fitne aise honge jaise chatai ki pattiyan ek dusre mein dakhil hoti hain. To rabbul fitan wal qulub kal hasir udan uda.
The Prophet sallallahu alaihi wasallam said before the end of times, a Muslim's heart or a person's heart will be challenged with so many different difficulties and fitnas, the way that a straw mat, how individual strands of straw are winded up and are tied up together one after another. Wherever you go, there's a straw in all directions. Similarly, the challenges that a Muslim's heart will face will be of that great number.
Har Musliman fitnon ki chatai pe baitha hua hai.
Every mu'min is sitting on a mat not made out of straw but of fitan.
Har musalman fitnon ki chadar oda hua hai.
Every muslim and mu'min has the bed sheet or a sheet of fitan.
Aise waqt mein mere dosto apne aap ko bachane ke liye la ilaha illallah muhammadur rasulullah ki mehnat hai.
In this day and age, then in order to protect ourselves and to save ourselves, we need the effort of la ilaha illallah.
Hazrat Usman radiyallahu ta'ala anhu se manqul hai ke fitne ka ilaaj la ilaha illallah hai.
Usman radiyallahu anhu reported that he said that the answer to fitnas is la ilaha illallah.
Aur aulaad fitna ban gayi.
Children have become a test.
Quran Pak mein bata diya gaya hai ke dekho aulaad fitna banegi.
Allah subhanahu wa ta'ala told us in the Quran the children will be a test.
Aur maal fitna ban gaye.
That the wealth will be a test.
Walamu annama amwalukum wa auladukum fitna.
Realize, recognize that your wealth and your children are a test for you.
Iske do matlab likhte hain ulama.
Ulama have explained this in two ways.
Ek matlab to ye hai ki imtihan hai maal ke zariye se tumhara ke isme karte kya ho.
One explanation is that you are being tested, that Allah has given you wealth to see how you spend that wealth.
Aur imtihan hai aulaad ke zariye se ki tum inme kya tasarruf karte ho, kaise padhate ho, kaise likhate ho, kaise tarbiyat karte ho.
And with regards to your children, that Allah has given us children, how do we educate them, what type of tarbiyat we give them.
دوسرا مطلب یہ بتایا ہے کیونکہ فتنے کے معنی امتحان کے بھی آتے ہیں اور ایک فتنے کے معنی عذاب کے بھی آتے ہیں مال اور اولاد دونوں عذاب ہیں علماء نے فرمایا کہ یہ معنی بھی یہاں پہ اپلائی ہوتے ہیں
and the other meaning of fitna is a punishment.
اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ مال ذریعہ بنتا ہے غفلت کا گناہوں میں ارتکاب کا پڑ جانے کا اور پھر آدمی اللہ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے اور اولاد ذریعہ بنتی ہے غفلت کا دنیا میں انہماک کا اور معاصی کا پھر وہ ذریعہ بن جاتا ہے عذاب میں جانے کا.
What does it mean that your wealth and your children are a punishment for you? It means that because of excessive indulgence in wealth and trying to appease one's children, a person becomes heedless of the commands of Allah and at times breaks the orders of Allah, because of which he becomes from those who earn the wrath of Allah and then enters into Jahannam.
Is waqt hum ye dono qismon ke fitne mein aulaad aur maal ke lens se mubtala hain.
Today our wealth and our children have become a test for us as well as a punishment.
Na tarbiyat aasan rahi hai aur unki wajah se hame deen pe chalna mushkil ho raha hai.
Giving them a proper upbringing is not easy, so we are, that's one difficulty. And second is that because of trying to appease them also, we are breaking the orders of Allah.
Isliye apne maal ki buniyad par aur apne mashghooliyat ki aur karobar ki buniyad par, job ki buniyad par aur apni aulaad ki buniyad par, unki dekhbhal ki buniyad par, deen ki mehnat se reh jana aur kaam nahi kar sakna, ye achhi alamat nahi hoti, kahin wo fitna na ho jisko Quran Pak mein farmaya gaya ki fitna hai.
Respected friends, because of our wealth and because of our family, if a person is deprived from deen and from doing the effort of deen, then this is not a good sign. This is actually the explanation of the ayah that our wealth and our children have become a test and a punishment for us.
Aur hum apne deen ke etebar se jo kamzori mein ja rahe hain, musalman sabse zyada loss uska kar rahe hain.
And the greatest loss that the Muslim Ummah is facing now is the loss in deen.
Ye watan se bewatan ho rahe hain, ye nuksan hai.
Losing our homeland, this is indeed.
Lekin deen ke muqabale mein kam hai.
But with regards to losing our deen, in comparison to losing our deen, this is a small difference.
Inke mard mar rahe hain, inka khoon beh raha hai, auratein bewa ho rahi hain, bacche yatim ho rahe hain, lekin ye nuksan hai. Lekin deen ke mamle mein aur deen ke aitbaar se ye kam hai.
The bloodshed of the men, the children being orphaned, the women being widowed, these are all huge losses. But when compared to the loss of deen, this becomes very small.
Musliman ko ye yaad nahi raha ki bade nuksan ki usko dhyan hi nahi hai, chote nuksan pe wawela ho raha hai.
Indeed, these difficulties are huge, but we have become preoccupied in these difficulties and are not realizing the greatest loss is the loss of deen.
Isliye farmaya wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa alamu anna Allah shadidul iqab. Us fitne se khaas taur par bachna jo zalimon ko hi uska anjaam se pahunchega, aisi baat nahi hogi balki dusre bhi usme mubtala honge.
That is why Allah subhanahu wa ta'ala says, save yourself from that punishment and from that test, that when it comes on to you, it will not afflict only the sinners and the oppressors, but it will affect all of you.
Aur isliye mere dosto, uski tafsir mein ulama ne kya farmaya, khud Hazrat Ibn Abbas ne bhi yahi farmaya ki amr bil maruf isko karte rehna, nahi anil munkar isko karte rehna, tarke amr bil maruf aur tarke nahi anil munkar ye ek aisa jurm hai ki isme galti karne wale to mubtala hote hi hain aur ye amal nahi karne wale bhi barabar mein mubtala ho jate hain.
That's why Abdullah ibn Abbas and other great commentators have explained this ayah, that those we need to continuously bid towards good and forbid from evil, or else the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala will come and afflict those who do the sins and those also who do not do amal ma'ruf and nahi anil munkar.
Aur Huzur Akram sallallahu alaihi wasallam ne usko us misal se samjhaya jo kashti ke zariye se batayi gayi.
And the Prophet sallallahu alaihi wasallam elucidated this ayah with the analogy of the ship.
Wo bata dijiye to mujhe.
Where the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, your example is like an example of two groups of people who board a ship. One group boards the top deck and another group boards the bottom deck. And the group at the bottom deck, whenever they need water, they have to go up and ask the people at the top deck for fresh water. A thought comes to their mind, that why should we go bother the people at the top deck? It is difficult for us to go up, and they also get bothered by us repeatedly coming and asking them for water. Better yet is that we make a hole here, and we will have the vast majority of water. They will need to come to us for asking for water. And so now the Prophet ﷺ says that if the people on the top deck say that it's their own business, and they can do as they like, and they do not stop them from this foolish act, then of course the people at the bottom will die and they will drown. But when the bottom deck is flooded and the people at the bottom die, they will take with them the people at the top deck and the whole ship will drown. Because the people at the top deck did not stop the people on the lower deck from committing this foolish act.
Isliye is waqt mere dosto, puri duniya mein musalmanon mein chal phir kar unme deen ki talab paida karna, deen ki azmat lana, deen ki mohabbat lana, ye bahut hi bunyadi aur zaruri kaam hai.
That is why it is a very important fundamental responsibility of every Muslim to go visit our brothers and sisters and to go walk in the masses, walk amidst them and see their needs and give them the teachings of deen, invite them towards iman.
Deen ki talab aa jaye uske andar,
so that they become thirsty for iman.
Aur azmat aa jaye deen ki,
the greatness of deen should come into the heart.
Iski zarurat naujawanon mein bhi barabar hai.
This need is for sure present. There's a need for the youth as well.
Aur auraton mein bhi iski waisi zarurat hai.
Women as well.
Aur mardon mein to hai hi.
And of course in the men folk as well.
Isliye daawat ke zimmedar aur sarparast buzurg ab ye farma rahe hain ki naujawanon mein aur auraton mein aur mardon mein sab mein ye mehnat barabar chale.
That is why elders say that this effort needs to be in three places done with the same intention, with the same fervor and zeal amongst the women, amongst the youngsters and amongst the adults.
Kyunki sabne ye jazba aana hai ki hame deen par chalna hai.
Because all of us have to become desirous to follow deen.
Aur ye jazba itna aa jaye ki kisi malamat karne wale ki malamat ki parwah na rahe.
Our desire to follow deen needs to become so strong that the criticism of no one should be able to affect our strength in our iman.
Har zamane mein sahi deen par amal karne wale ko shuru mein sharmaya jata hai, taana diya jata hai, phakkiyan kasi jati hain, teez kiya jata hai, sataya jata hai, قریب کے لوگوں کی طرف سے بھی اور دور کے لوگوں کی طرف سے بھی.
In every age and era, those who initially, especially those who accept the message of the prophets and follow deen, they are taunted, they are abused verbally, physically, not only from distant enemies but even near relatives as well.
قرآن پاک میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا, حدیثوں میں کثرت سے یہ مضمون موجود ہے.
This has been mentioned in the Quran and hadith as well.
مگر اصل دین جس کے پاس آ گیا ہوگا اسے کسی کی پرواہ نہیں رہے گی.
But the true haqiqa and the reality of deen, whosoever has it, he will not care about any criticism.
اور جتنی محنت ہوگی اللہ پاک اتنا دلوں کو متوجہ فرمائیں گے.
The more effort we make, the more hearts will be turned towards deen.
اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے فیصلے بقدر محنت فرماتے ہیں.
Allah subhanahu wa ta'ala makes the decision of guidance based on our effort.
اور یہ فرماتے تھے بزرگ کہ اگر تم محنت میں اضافہ کرو گے تو ہدایت میں اضافہ ہوگا.
That is why our elders say that if we increase our efforts, the hidayah will also be increased from Allah.
اگرچہ برائی پھیل چکی ہے,
even though sins have become widespread,
بظاہر قابو میں آنے والی چیز نہیں ہے, کتنے محنت کریں گے کہ کنٹرول میں آئے گا. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ کوئی بات نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہدایت کا فیصلہ اللہ فرماتے ہیں.
The reason being is that the decision of hidayah and guidance is with Allah.
اور جب اللہ فیصلہ فرما دے تو کوئی چیز روک نہیں سکتی اس نا اس کے نا
پہ. Decision of hidayah, there's no effort, no power, no strength that can stop his decision.
اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ جب ہی فرمائے جب سارے لوگوں میں بات جائے.
And this is not necessary that Allah will only make the decision of hidayah once everyone begins to follow.
جو محنت کرنے والے ہیں اخلاص کے ساتھ اصولوں کے ساتھ اگر محنت کریں گے, جس دن ان کی محنت کو قبول کر لیا گیا ہدایت عامہ کے فیصلے ہو جائیں گے.
When the group of people who Allah has accepted for the effort of deen with sincerity, with following the rules and the usul, they wholeheartedly make this effort and their effort gets accepted in the eyes of Allah, in the court of Allah, that is the day that Allah will make the decision for hidayah for humanity.
نہ سارے لوگوں کا گمراہی پہ عام ہونا نقصان دینے والا ہے نہ کم ہونا, وہ تو اللہ پاک کے فیصلے پر ہے کہ جب فیصلہ فرمائیں گے چاہے زیادہ تعداد گمراہوں کی ہو وہ بھی ہدایت پر آ جائے گی اور چاہے کم تعداد ہو وہ بھی آ جائے گی, مسلمان کتنی غفلت میں ہو وہ بھی آ جائے گا, یہ تو اللہ پاک کے فیصلے پر ہوتا ہے.
The number of people who are heedless, whether it increases or decreases, the number of people who do not recognize of Allah, whether it decreases or increases, it does not affect the decision of Allah. When Allah decides to give mankind and humanity hidayah, then that will have fall through.
اس لیے فرمایا قلوب بنی آدم بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء.
That's why the hadith mentions that the hearts of the children of Adam are between the fingers of Allah subhanahu wa ta'ala. He turns them in any direction that he wishes.
اور اس میں ہمارا اپنا دل بھی ہے.
And amongst those hearts of the children,
اور اللہ نے فرمایا کہ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ.
And Allah subhanahu wa ta'ala says that recognize and realize this fact that Allah subhanahu wa ta'ala comes between the individual and his heart.
اور یہ علماء نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ جب تمہارے سامنے دین کی بات آئے, دین کا تقاضا آئے, دین کا ذہن آپ کا بنایا جائے اور حالات تمہارے لیے ایسے ہوں کہ واقعتاً تم تو افورڈ کر سکتے ہو, تو پھر ارادہ کرنے میں سوفا افعال آگے مت چھوڑا کرو کہ میں پھر کر لوں گا اس کو, اس واسطے کہ آج اگر اللہ موقع دے رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ کل بھی دے.
That this means that when a person is presented with an opportunity to serve deen, to go out in the path of Allah, to spend his time and money, and Allah gave him this good intention, then he should not procrastinate this and say that I will do it some other time or some other day I'll look at it. He should use this opportunity and recognize this as a gift of Allah and immediately fulfill that demand and the need of deen.
Isliye mere dosto, ye jo hamare samne 4-4 mahine 40-40 din ke taqaze aate hain, یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, نہیں ہونے والی بات نہیں ہے, بہت آسان ہے. جو لوگ جا کر آتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ ابھی تو گئے تھے اور ابھی ہاں ہمارا ٹائم تو ہو گیا ہم جا کر.
When we say that there's the need, a demand for a jamaat for 40 days and for months, we shouldn't be feel overwhelmed that this is something impossible. How many of people we see that they stand up, give their name, and before we know it, they've already spent the 4 months and have come back.
ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ دوسرا تو کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتا.
Everyone thinks that no, he has good conditions, he was able to do it, but my conditions are bad, I can't do this.
اور بہت 90% یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے.
And 90% of this is whisperings of shaitan.
10% صحیح بھی ہو سکتا ہے.
10% only is there's an actual excuse that a person cannot go.
ہوتا یہ ہے کہ ایسے ہی لوگ پھر جماعت میں جاتے ہیں تو جب تک کوئی پرابلم نہیں آئی نا ان کو, ایسے ہی لوگ سے جب نکلتے ہیں تو ان کو کوئی پرابلم نہیں آئی, اس کا مطلب شیطان کی طرف سے تھا.
When we see that these same people, who are afraid of difficulties, when they go out in the path of Allah, no difficulty befalls them. We realize then that in the very beginning also, there was no difficulty. It was the playing of shaitan with them.
इस वक्त पूरी दुनिया में जो फिर रहे हैं, वो सब यही फील करते थे कि नहीं हम नहीं फिर सकते, दूसरे फिर सकते.
It seems that whoever is actually in the path of Allah now, wherever they may be, all of them before they left in the path of Allah, they also thought that we cannot go out. It's too difficult.
पहले ये समझते थे कि नहीं फला किस्म के लोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते.
They also would say that this effort is for a certain group of people, and I'm not part of those group of people.
अल्लाह ने ये किया कि फिर पूरी दुनिया में हर किस्म के लोगों को अल्लाह के रास्ते में निकलवाया.
And Allah Subhanahu wa Taala made it such now that every person and for people from every background, from every section of the society, have been accepted from this.
एक भी किस्म आपको ऐसी नहीं मिलेगी ताजरों में, मुलाजमीन में, उलमा में, गैर उलमा में, डॉक्टरों में, इंजीनियरों में, लायरों में, गरीबों में, अमीरों में, शहरियों में, बदवियों में, लीगलों में, इलीगलों में. एक भी काइंड आपको नहीं मिलेगी कि जिसमें अल्लाह के रास्ते में जाने वाले नहीं है, क्योंकि सबको इस बात का जवाब दिया गया कि नहीं ये चीज पॉसिबल है.
That is why we see the people from every walk of life, from every background, from every ethnicity, from every occupation, whether they're physicians or lawyers, engineers, educated, uneducated, young people, older people, people who are who have a good legal status, people who don't have such status, all sorts of people. Allah Subhanahu wa Ta'ala, even though it seems that they're not able to go, apparently they have no means, but Allah Subhanahu wa Ta'ala is using all of them for the service of Allah.
इसलिए मेरे दोस्तों पहले ये ज़हन बनाना है कि ये काम हम कर सकते हैं और हम अल्लाह के रास्ते में वक्त दे सकते हैं, अल्लाह के रास्ते में माल लगा सकते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है लगाने की.
So first we have to explain to ourselves and we have to realize and come to terms with this idea that yes, we can do it. Yes, it is our responsibility to do it. And inshallah, where there's a will, Allah will make it happen.
ये बात इसलिए की जाती है कि आप अपने दिल में फैसला करने वाले हों कि हाँ ये करना है.
So first, this intention has to come from within the heart.
आप भी और मैं भी.
You and I, all of us have to make.
और जब तक दिल से आदमी ये फैसला नहीं करता कि हाँ मुझे करना है और मैं कर सकता हूँ, जब तक अल्लाह ताला की तरफ से रास्ते नहीं खुलते.
Unless and until, my brothers, that we do not make the intention from our heart ourselves first, then Allah Subhanahu wa Taala will not also make it easy. The means won't come the means won't become easy for us until and unless we don't first take the first step and make intention.
एक आयत है कुरान पाक की कि अल्लाह ने फरमाया है कि अनुजिमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहून. क्या हम हिदायत को चिपका दें तुमको जबकि तुम इसको पसंद नहीं करते?
One ayah Allah Subhanahu wa Taala says, "Anuzimukumuha wa antum laha karihun." Should we? Obviously not. But you think we will take hidayah and force it down your throat even though you don't want it? This is not going to happen. Only once you want hidayah and you show that you're desirous of it, Allah will give it to you.
इसकी तफसीर में उलमा ने यही फरमाया है कि चूंकि इम्तिहान के लिए ये दुनिया बनी है, तो बंदा जब तक खुद से डिसाइड नहीं करेगा, रास्ते नहीं खुलेंगे.
उलमा say that since this world is a place of the test and not an imtihan, that is why unless and until a person doesn't show and express his desire, keen interest in hidayah, Allah doesn't give it to him.
और एक जगह बड़ी अजीब आयत है, वो ये है कि अल्लाह ने फरमाया कि भाई जब तुम नहीं चाहोगे तो क्या हम तुमको हिदायत दें. फिर उसके बाद दूसरी जगह अल्लाह फरमाया कि जब तक तुम नहीं चाहोगे हम खामोश भी नहीं बैठेंगे, बराबर समझाते रहेंगे. अफनबरी वो अनकुम ज़िक्र सफा अनकुम तुम कौमुन मुसरिफीन.
So one place Allah Subhanahu wa Taala saying, I'm not going to force deen down on you. I'm not going to forcefully give you that if you don't want it. And another place Allah Subhanahu wa Taala is saying that as long as you are there, continuously our messengers are going to come and continuously we're going to give you the chances of coming closer to us, even though you may be unwilling to listen and unwilling to attest to these things. But our messengers will continuously come and invite you.
तो इंसानों के जरिए से बात पहुंचाई जाएगी जब तक बंदा खुद से इरादा कर ले. और जब इरादा करने के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत चल पड़ती है और ज्यादा, और फिर उसको हिदायत के रास्ते खोले जाते हैं.
So the messengers and the talk of da'wah will reach our ears, but that will not enter our hearts unless we are receptive to it, and unless we make this intention that yes, we want to serve thee and we want the nearness of Allah Subhanahu wa Taala.
इसीलिए फरमाया अल्लाह ने वयहदी इलैही मन युनीब. अल्लाह पाक ठीक है.
That is what Allah Subhanahu wa Taala says, that He guides only those who turn towards Him.
तो इनाबत हमारी तरफ से होनी पड़ती है.
So inaba, turning towards Allah, that step needs to begin from within us.
तो इसलिए मेरे दोस्तों बात इसलिए की जाती है कि हम सब ये तय करें कि हाँ हम ये कर सकते हैं और करेंगे.
This decision we have to make tonight, that this effort and the effort of deen is something that we need to make and we will inshallah do it and yes we can do it.
और वो काम जिसको करने को कहा जा रहा है उसको समझना होता है कि हाँ भाई वो काम किया जाने वाला है, उसे करना जरूरी है.
So we need to realize that effort and that effort of deen which we are being told to do is something great and that this is something that we actually have to carry out.
किसी गैर जरूरी काम के लिए आमादा नहीं किया जा रहा.
We are not asking you to get ready for something which is
غیر مفید کام کے لیے نہیں آمادہ کیا جا رہا, غیر صحیح کام کے لیے نہیں آمادہ کیا جا رہا, صحیح ہے اور ضروری ہے اور مفید ہے.
So we are telling each other to get ready for something which is beneficial, which is true, and which is powerful.
تو اس کے لیے میرے دوستو پہلے یہ ذہن میں آئے کہ ہاں یہ ضروری ہے, مفید ہے, پھر یہ ہماری طرف سے طے ہو کہ یا اللہ میں راضی ہوں, میں کر سکتا ہوں. آپ ان دونوں چیزوں کو لے کے تھوڑی بات سنیے اور سوچئے تو ارادہ کیجئے, اللہ پاک آسان فرما دیتا ہے اور ایسے راستے کھلتے ہیں کہ جن لوگوں کے لیے سوچا نہیں جا سکتا تھا یہ اللہ کے راستے میں پھرے گا وہ اللہ کے راستے میں پھرنے والا ہو جاتا ہے.
So what are the first two steps? The first step is for us to realize that the effort of deen is important. It is necessary. It is the need of the time. It is the correct effort. It is beneficial. It is powerful. After realizing that, then we need to go to the next step and say that this is for me, I am for this. This fits me, I fit it. And that I have a keen desire of doing this. Once we've done these first two steps, then Allah subhanahu wa ta'ala will open up the opportunity, will give us the means to follow along with our intention, and then we will see that those people who never thought that they could go, or who we thought they could never go out in the path of Allah, will be able to go as well.
اور یہ سمجھ کے طے کرنا کہ ہاں میں کروں گا, ایک ایسی چیز ہے کہ نہ اس کو ٹائم چاہیے, نہ اس کو پیسہ چاہیے, نہ اس کے واسطے, اور بس آپ میرا اور آپ کا یہ ارادہ کرنا ہے خالی بس.
Conviction and a resolution to act is something that doesn't require a lot of space, that doesn't require a lot of time. It's something that a person quietly does in his heart, can do it right now. That a person makes his resolve that I am going to do the effort.
Hamare ustad ke paas ek unke shagird aaye.
A student came to Mufti Sahab's teacher.
Unhone kaha ki maine ghoda kharida hai.
He said, I bought a horse.
Hazrat ne pucha ki kyun kharida hai.
So why did you buy this horse?
To kehne lage bas shauk mein kharida hai, acha
dikhta hai. I just bought it for enjoyment.
تو کہنے لگے اگر اچھی نیت سے خریدتے تو ثواب مل جاتا. تو انہوں نے پوچھا کہ اچھی نیت کیا ہے؟ یہی نیت کرتے کہ اس سے اللہ کے راستے میں سفر کروں گا, دین کا کام کروں گا. تو کہنے لگے کہ اب تو میں خرید چکا ہوں, اب کیا کروں؟ کہنے لگے اب نیت بنا دو. نیت ایسی چیز ہے کہ ٹائم نہیں چاہیے.
Niyat is something which is not constrained with time.
Irada aisi cheez hai ki uske liye koi musibat nahi aati.
Irada and intention is something that doesn't get affected by conditions.
Irada us khas ہم کہاں اس نوعیت کا نام ہے جو بندے کے ساتھ آدمی بندہ اللہ پاک کے ساتھ کرتا ہے کہ یا اللہ آپ مجھے توفیق دے دیجئے, ہمت دے دیجئے, میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کی توفیق سے اس کا انجام دوں گا.
Nothing can affect and deter one's intention. This is merely and only between a slave and his Allah subhanahu wa ta'ala. That, ya Allah, I want to do this.
اور اگر اللہ پاک کے ساتھ بندہ نیت صحیح کرتا ہے تو جتنی دور کی کرے گا, جتنی دیر کی کرے گا, جتنی محنت کی کرے گا, زندگی بھر کی کرے گا, اللہ راستے کھول دیتے ہیں.
When a person sincerely makes his intention with Allah, however long he makes that intention for, 4 months, 1 year, however distant his intention is for whatever place, and for whatever time and quantity he makes that intention for, Allah will open up the ways and the avenues for that.
Is waqt chahe na ho, lekin halaat aise aayenge ki hamari niyat ke aitbaar se bartav hoga. Agar sari duniya mein jane ki aap niyat karte hain, Khuda sari duniya mein phiraega.
Maybe not now, but wallahi, if we make this intention of serving the deen of Allah in all parts of the world, Allah subhanahu wa ta'ala one day will make those means that one will be able to go.
Aap kahenge ki har har mahalle mein, har har basti mein, har har ghar mein, har insaan tak main pahunchne ki koshish karunga. Allah pak aapki baat har insaan tak pahuncha dega.
Once if a person makes an intention that I would like to go and so that the deen of Allah subhanahu wa ta'ala reach every home, every person, every individual, every part of the world, you make that intention and Allah will make it happen.
Aur ye Allah ne hame sirf chahne par de diya hai, is par sawab hai.
And this reward, Allah subhanahu wa ta'ala is ready and willing to give it based solely on our intention.
Isliye mere dosto, niyat banane mein bukhul nahi karna hai.
That is why we should not be miserly when making intention.
Niyat mein bukhul karenge to fir kahan pe nahi karenge, bataiye.
That if we are going to become bukhul, miserly,
ye koi aisi jagah hai jahan bukhul bhi kiya ja sakta hai.
This is not a place where a person is supposed to be miserly. This is a place where a person is supposed to have high ambitions, high intentions.
Himmat bulandedar ke peshe khuda waqal باشد بقدر ہمت ہے تو, اعتبار ہے تو, ارے اپنا حوصلہ اور عزم تو بڑا رکھ کہ اللہ کی نظر میں اور مخلوق کی نظر میں تیری حیثیت تیرے عزم اور حوصلے کے اعتبار سے مقرر ہوتی ہے. تیرے ہائٹ کے اعتبار سے نہیں ہوتی کہ 6 فٹ کا ہے کہ 15 فٹ کا ہے, بلکہ آپ کا عزم کیا ہے, آپ کا حوصلہ کیا ہے, اس اعتبار سے اللہ کے یہاں آدمی کی قیمت ہے, انسانوں کے یہاں اسی اعتبار سے ہے. تو ہمارا حوصلہ تو ہو کہ ہم کچھ دین کا کام کریں گے.
اللہ سبحانہ و تعالی will judge us and Allah سبحانہ و تعالی will size us up not by our height but based on our intentions and our ambitions. So how hard is it to have lofty and high intentions and high ambitions to serve the deen of Allah?
تو اس لیے میرے دوستو یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو پہنچائیں گے.
That is why I make this intention that I will take the message of Allah subhanahu wa ta'ala, message of deen to all parts of the
world. اور یہ ارادہ کریں کہ اس وقت اللہ نے جتنا مجھے موقع دیا اتنا میں ہاتھ ڈال لوں گا اس میں حصہ لے لوں گا.
And I will also make this intention that whatever opportunity Allah subhanahu wa ta'ala has given me, I will use it to the maximum.
اس سے پہلے کہ میری موت آ جائے.
Before death takes me.
اور اس سے پہلے کہ موقع ختم کر دیا جائے.
Before this opportunity invades me.
اور موت کا چونکہ وقت ہمیں نہیں معلوم ہے اس لیے کبھی بھی آ سکتی ہے.
And since you and I do not know the exact time of our death, we need to always be vigilant that whenever the opportunity comes, we need to use it.
اور ہر حالات میں اس وقت موت آ رہی ہے.
And now death is coming in all sorts of conditions.
اور پہلے زمانے میں جتنے اسباب تھے اس سے ہزار گنا اسباب بڑھ گئے.
The number and the ways that death comes now has increased dramatically.
اس وجہ سے کبھی کوئی اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے میرے دوست.
That is why we cannot trust that we're going to have such lengthy lives.
پتہ نہیں کتنا وقت ہمارے پاس رہ گیا ہے.
We have no idea how much of our life is
اور کتنے اسباب اور مال ہمارے پاس رہ گیا ہے.
And how much of our means is with us.
جو ہے اس سے تھوڑا کام کر لینا ہے.
Whatever little wealth, whatever little life that is remaining with us, we have to use it to serve the deen.
اللہ کے ہاں جانے سے پہلے تھوڑا بھی حصہ لے لیں گے تو کل یہ تو کہہ سکیں گے کہ پروردگار ہو تو نہیں سکا ہم سے لیکن کوشش ہم نے کی تھی.
If we at least make an intention and we make a little bit of effort from the time and the wealth that Allah has given us, then on the day of judgment we can say, Ya Allah, we didn't do anything great, but whatever little you have given us, we did that and we made intentions to do more.
Isliye mauke ko chhodna nahi hai mere dosto.
My friends, let us not allow to miss this opportunity.
Aur abhi bhi jis condition mein hame bahut kar sakte hain.
And in the condition that we find ourselves in today, we can do great work.
Aur hum samajhte hain fursat nahi hai, fursat hi deke paida kiye gaye hain.
We think we don't have free time. We have been created with free time.
Maram مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی فرصت تو جب نہیں ملے گی جب آپ قبر میں جائیں گے.
حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ would say that a person will not find free time when he enters the grave.
جہاں تو فرصت دے کے ہی بھیجے گئے ہو.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ sent us in this world with time so that we can use that time to earn jannah or jahannam.
ہمیں اندازہ نہیں تھا تو ہم نے اپنی فرصت کو بزی کر دیا ایسی جگہ پہ جہاں پہ اتنا نہیں لگانا چاہیے تھا.
So what have we done? We didn't realize that the most valuable asset was time. So we took this time and we overused it in places which were not required.
یہی موقع ہے, یہی ہم کچھ کر سکتے ہیں میرے دوست.
This world, this worldly life is the actual time, the only time that we can do anything.
اور یہی کرنے کا اللہ کے ہاں اعتبار بھی ہے.
And Allah will only count and recognize that which we do in this world.
اس لیے میرے دوستو ہمت کریں کہ ہم سب جو اس اجتماع میں اور اس مشورے میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں انشاءاللہ ضرور کچھ نہ کچھ وقت اللہ کے لیے لگائیں گے.
So let us all make intention that we have all come to this blessed اجتماع, that every single one of us inshallah will give our names and will spend some time or another at least after the اجتماع.
سب تیار ہیں انشاءاللہ.
All of us ready inshallah.
لکھا ہوئے اللہ کا نام لے کے نام لکھا ہو اور بندے کا نام بھی لکھ لیں. ماشاء اللہ
برادرز, because this is a very critical time and you listen the whole bayan, so please be seated in your place, brothers. And those brothers, they are making the niyah for going, you know, the immediately cash means from the ijtima. When ijtima is going to be end, inshallah, the jamaat will proceed. Or the month of June, those brothers, they can stand up. Like, wo log khade ho jayen, jo Allah ke raaste mein ijtima ke baad jane wale, wo apni jagah pe khade ho jayen. Yeah. More brothers, inshallah.
فرمائیں بھائی,
سنگل پرسن نہیں ہے, جسٹ اسٹینڈ اپ ان شاء اللہ. مور برادرس, ہاں, ہو ایس ان شاء اللہ. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ہو ایس دوز برادر, دے آر میکنگ دی نیا ٹو گوئنگ ان پاتھ آف اللہ ان شاء اللہ آفٹر دی اجتماع. یو نو, یس برادر, ہو ایس, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, اسٹینڈ اپ برادرس, بیکاز دس از اور فرسٹ تشکیل برادرس. آفٹر اور اجتماع اسٹارٹ, دس از دا فرسٹ تشکیل. یس, stand up inshallah. Yes, mashallah. See, this first door, this is written actually a tashkeel. This is the whole place we actually designed for the tashkeel place. So you have enough space there to, you know, write down your name, your jamaat and everything. And we have enough time for wudu and salat and everything, brother. So I humbly request those brothers, they are standing, they can proceed to this door. The rest of the brothers still stay, you know, because this is a very important. Look at these brothers, they are going in the path of Allah. MashaAllah. Just look at their faces, brothers. This is also ibadah to look them. Because they are proceeding in path of Allah. InshaAllah. This is all brothers, MashaAllah. MashaAllah.
Aapko shayad yaad hoke na ho.